الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران میں آیت نمبر 169 سے شروع کریں گے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ احد کے واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کچھ نصیحتیں اور کچھ غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں جو منافقین نے پیدا کر دی تھیں, ان کا جواب دے رہے ہیں, اور جو سوالات مومنین کے ذہنوں میں بھی تھی ان کو بھی زائل کر رہے ہیں. اب جو بات چل رہی تھی اس میں یہ مضمون دو تین دفعہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے ہمارے یہ ساتھی تو قتل نہ ہوتے, تو یہ وہ بحث چل رہی ہے. اس کا جواب اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو اموات نہ کہو, ان کو مردہ نہ کہو, بل احیاء ان, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم, ان اپنے رب کے پاس, یرزقون, ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے. یہ اب بالکل نیا تصور ہے انسانوں کے لیے. سورہ البقرہ میں 154 آیت میں گزر چکا ہے, لیکن وہاں پر صرف اتنی بات تھی کہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو. یہاں پر کچھ اضافہ بھی کر دیا گیا ہے, وہ اضافہ یہ ہے کہ وہ رزق بھی ان کو دیا جا رہا ہے. اب دونوں چیزوں کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کو رزق کیسا مل رہا تھا. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کے بارے میں یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کا وہ حصہ جو ہمارے 5 سینسز سے بلند ہو اور ہمارے 5 سینسز یا حواس خمسہ کے دائرے میں نہ آتا ہو, وہ امور متشابہات میں ہوتا ہے, خواہ وہ اس دنیا کی چیزیں ہوں. مثلا اس دنیا میں کیسے ایک بیج درخت بن جاتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے, دیکھتے ہیں, لیکن وہ ایک بے جان سا بیج زندہ کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے لیے نا قابل فہم ہے. یہ امور متشابہات میں سے ہوگا. یا بگ بینگ کیسے ہوا, فرض کا بیج اگر وہ ایک حقیقت ہم نے دریافت کر لی ہے تو بگ بینگ کیسے ہوا, یہ امور متشابہات میں سے ہوگا. کلمہ کن کیسے عمل کرتا ہے, یہ امور متشابہات میں سے. تو جو چیز بھی ہمارے دائرہ حواس سے باہر ہو وہ ادھر چلے, متشابہات میں چلی جائے, اس کی حقیقت ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ وہ بالکل ہمارے سامنے نہ آ جائے. لیکن جو چیزیں اللہ کی دنیا سے متعلق ہیں ان کے تو کوئی آثار بھی نہیں ہوتے. یعنی دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں, مثلا بگ بینگ کے آثار کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا لگا سکتے ہیں, لیکن وہاں جسم کے بغیر زندگی کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی ہمیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اور پھر اگر جسم نہیں ہے, بس ہماری روحیں نکال لی گئیں اور وہاں پر لے جائی گئی ہیں شہداء کی, تو کیا جسموں کے بغیر ان کو کھانا کوئی چاہیے کیسا نہیں چاہیے, ہم یہ نہیں جان سکتے. یا وہاں پر بھی دوبارہ جسم ٹھیک کر دیے گئے ہیں, یعنی روح اور جسم یکجا کر دیے گئے ہیں, کوئی جسم تو یہاں پڑا رہ گیا لیکن وہاں پر دوبارہ نیا جسم دے دیا گیا ہے ان کو, ہمیں نہیں معلوم. اگر ایسی ہی زندگی ہوتی جیسی میری اور آپ کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ تم سمجھ نہیں سکتے, پھر کہتے کہ جیسی زندگی تمہیں یہاں ملی ہے ویسی ان کو وہاں دے دی گئی ہے. تو اس فرق کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ, یا ایک اندازہ سا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کچھ اور طرح کی ہے. رزق مل رہا ہے, وہ کھا پی رہے ہیں اور وہ زندہ ہے, مردہ نہیں ہے. اب یہاں پر جو رزق دینے کا ذکر کیا تو اس کی وجہ ہے, وہاں پہ رزق دینے کی وجہ, وہاں رزق بیان نہیں ہوا تھا, صرف زندگی کا معنی بیان ہوئے تھے. یہاں اس لیے کہ سوال یہ لوگوں نے اٹھایا ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ لوگ مارے گئے قتل ہو گئے ہمارے پاس ہوتے تو آج کھا پی رہے ہوتے زندہ ہوتے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور وہاں کھا پی رہے ہیں, ان کو کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, بلکہ وہ تم سے زیادہ فائدے میں ہے کیونکہ وہ ایسی کامیابی والی جگہ پہ چلے گئے کہ ان کو رزق مل رہا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے پھر اگلے مزید تفصیل کی، فارحینہ بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا اس پر خوش بھی ہیں، یعنی تم سے بہتر ہیں، تمہیں کوئی غم لگا ہوگا، کوئی بکری گم ہو گئی، کوئی بیمار ہو گئی ہے، اس کے غم لگے ہوں گے، جو کچھ ملا ہوا اس پر بھی پوری طرح خوش نہیں ہوتے ہم. تو دو باتیں کہہ دیں کہ تم جن کو کہہ رہے ہو کہ مارے گئے، اگر قتل نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کھا پی رہے ہوتے، چل پھر رہے ہوتے، خوش ہوتے، تو فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں اور خوش بھی ہیں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. تو اس سے بڑی اور کیا زندگی ہو سکتی ہے کہ آدمی کامیاب ہو جائے. تو جانا تو سب نہیں ہے، تو تم لوگ جو یہاں رہ گئے ہو ان سے بہتر ان کو زندگی مل گئی ہے. یہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ تم منافقین جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہوتے، کھاتے پیتے، خوش باش ہوتے، ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوتے، گپ شپ لگ رہی ہوتی، تو فرمایا کہ ان کو دونوں چیزیں ہی حاصل ہیں، وہ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، خوش بھی ہیں اور کھا پی بھی رہے ہیں. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو دیا ہے، اب یہ مزید ایک بات ہے کہ یہاں جو کچھ ہے وہ امتحان ہے، جبکہ ان کو ایک فضل ان کے اوپر ہو گیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے بارے میں بھی وہ اچھی توقع رکھتے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ توقع کیا ہے کہ اللہ خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ وہ بھی جب یہاں آئیں گے تو ان کو بھی اسی طرح کی خوشی والی زندگی ملے گی، جس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مثلا جو احد میں شہید ہو گئے ان کو بتایا گیا کہ ابو بکر اور عمر اور علی اور عثمان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی اسی طرح کی زندگی ان کو ملے گی. وہ اس طبقوں میں، یعنی ان کو اپنے دوستوں کے جو پکے ایمان والے تھے ان کے بارے میں اچھی توقعات ہیں وہاں پر. وہ خوش ہیں جو ان کو رزق مل رہا ہے اس کی وجہ سے، اور جو وہ زندہ ہیں، اور اپنے دنیا میں رہ جانے والے ساتھیوں کے بارے میں بھی خوش ہیں، اچھی توقعات رکھتے ہیں. یستبشرون باللذین لم یلحقوا، تو وہ استبشار جو ہے، استبشار وہ بعض لوگوں نے بشارت کے معنی میں لیا ہے، یعنی جو دنیا کی خبریں ان کو دی جاتی ہیں دنیا کے لوگوں کے بارے میں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ کس حوالے سے وہ خوش ہیں. ان لوگوں کے بارے میں وہ اس حوالے سے خوش ہیں کہ یہ بھی جنت میں آ جائیں گے، ان کو بھی کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. لم یلحقوا جو ہے، لم یلحقوا بہم من خلفہم، یہ مرنے کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بعد والوں میں سے. جو چلے جاتے ہیں وہ اسلاف ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں وہ اخلاف ہوتے ہیں. تو خلف یہاں پر اس معنی میں کہ ان کے اخلاف میں سے جو دنیا میں رہ گئے ہیں وہ اپنے پہلے چلے جانے والوں سے نہیں ملے. تو اب یہ دو باتیں اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہیں کہ بھئی وہ ہمارے پاس ہوتے، کھا پی رہے ہوتے، خوش ہوتے، آج ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے. اس طرح کی جو باتیں ہو رہی تھیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے تین حصوں میں دے دیا ہے. ایک یہ کہ وہ زندہ ہیں، دوسرا یہ کہ ان کو رزق مل رہا ہے، کھا پی رہے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ خوش ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کے اوپر، اور چوتھا یہ کہ جو دنیا میں ان کے ساتھی تھے ان کے بارے میں ان کو اچھی توقع ہے. تو گویا خود خوش ہیں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں اچھی توقع ہے ان کو، تو اور کیا خوشی ہونی چاہیے. مکمل معنی میں خوشی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی کامیابی کی توقع رکھتے ہیں. یہ جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ قیامت کے دن جو جنت والی زندگی ہمیں ملنی ہے اس کا بیان ہے کہ وہاں پر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی خوف کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھن جائے گی، چوری ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، یہ سارے خوف وہاں ختم ہو جائیں گے. نہ چوری کا ڈر ہوگا زندگی سمیت، یعنی زندگی بھی ختم نہیں ہونی ہے. تو اب تو ہمیں دھڑکا لگا رہتا ہے، خاص طور سے جب لوگ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کس دن بلاوا آ جانا ہے. تو وہ خوف ختم ہو جائے گا، نہ مال کا، نہ جان کا، نہ عزت کا، نہ کسی چیز کا، کوئی خوف نہیں رہے گا. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا. حزن جو ہے وہ دراصل کسی چیز کے کھو جانے کا جو غم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ماضی میں جو کھو گئی ہے. کہ مثلا میری یہ چیز چوری ہو گئی تو اس کا غم ہے، اس کو حزن کہیں گے. خوف مستقبل میں جو چیز چھننے کا ڈر ہو اس کو خوف کہتے ہیں، اور جو ماضی میں چیز چھن گئی ہو، ٹوٹ گئی ہو، خراب ہو گئی ہو، تو اس کا جو موقع ضائع چلا گیا ہو اس کا جو دکھ ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی وہ مکمل معنی میں خوش ہوں گے، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، وہ مکمل معنی میں خوش و خرم. تو یہ اب جس کو یہ زندگی مل گئی تو وہ بہتر ہے کہ یہاں دنیا میں جن کو جو ہمارے طرح جی رہے ہیں وہ بہتر ہیں؟ تو وہ اس کا پورا جواب اللہ تعالیٰ دے دیا. یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل، اور وہ مزید اللہ سے اپنے فضل اور نعمت کا مزید توقع رکھتے ہیں، یعنی جب جنت میں جائیں گے. ابھی تو ان کو وہ زندگی ملی ہوئی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں ہی وہ اتنے خوش ہیں، اور جب وہ جنت والی زندگی میں جائیں گے تو اس میں اور ان کو بڑی چیزیں مل جائیں گی، یعنی ان کو اس جیسی زندگی مل جائے گی جیسے جسم والی زندگی ہے، اور وہ اس کی توقع رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اور فضل مزید آنے والا ہے. اور اس بات کو بھی کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُزِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس بات کو بھی یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرے، اس بات پر بھی وہ خوش ہیں. یعنی جب ایک آدمی کو اپنے اعمال کا اجر مل گیا تو وہ اس کو خوشی ہوگی کہ اچھا ایک ایک چیز کا اجر مل گیا، کوئی چیز بھی ضائع نہیں گئی، تو اس بات پر بھی وہ خوش ہیں. تو گویا کوئی پہلو، کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ان کی خوشی کو بیان کرنے کا، کہ تم ان کی جو توقع کر رہے ہو کہ وہ احد میں نہ جاتے، جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے احد میں نہ جاتے، وہ نہ مارے جاتے، آج ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوتے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح طور پر بتا دیا کہ ان کی جو زندگی ہے وہ تمہاری زندگی سے بہت بہتر ہے. ان کو تو رزق مل رہا ہے، کھا پی رہے ہیں، زندہ ہیں، خوش ہیں، اور نہ صرف خوش ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی اچھی توقع رکھتے ہیں، اور مزید جنت کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ جنت میں جو کچھ ان کو ملنا ہے، اور یہ کہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے آج ہمارا نہیں کیا، کل ہمارے ساتھیوں کا نہیں کریں گے. اب یہ جو جملہ ہے یہاں پر، اس آیت کو دو پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. ایک یہ کہ پیچھے سے جڑا ہوا ہے یہ جملہ، اور آگے سے بھی جڑا ہوا ہے. الذین استجابوا للہ، ان مومنین کا اجر ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے اللہ کی پکار کا جواب دیا، والرسول اور رسول کی پکار کا جواب دیا، من بعد ما اصابہم الکرہ، اس حادثے کے بعد جس میں ان کو چوٹ لگی، زخم لگا، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اس حادثے کے فوراً بعد ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا جواب دیا. اب اس میں مفسرین نے زیادہ تر کی خیال یہ ہے کہ یہ اس پکار کی طرف اشارہ ہے کہ جب خالد بن ولید حملہ کر کے نکل گئے سارے لوگ، تو روحہ کے مقام پہ جا کر ابو سفیان نے سوچا کہ اوہو ہمارے لیے موقع تھا، ہم تو بالکل صفایا کر سکتے تھے، تو انہوں نے وہاں جا کر سوچا کہ واپس حملہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ساری فوج اکٹھی کرنی شروع کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ وہ دوبارہ جمع ہو کے تیاری کر کے آ رہے ہیں. تو پھر آپ نے بھی اپنے صحابہ کو کہا کہ آؤ چلتے ہیں، ابھی ابھی چوٹ کھائی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، حوصلے ہارے ہوئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر وہ تیار ہو گئے. یہ زیادہ تر لوگوں نے لیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ وہ آواز مراد ہے جو اس وقت دی گئی جب حملہ ہوا اور 70 صحابہ شہید ہو رہے تھے. اس وقت آواز جب دی گئی تو کچھ صحابہ واپس پلٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، کیونکہ یہ جو جملہ ہے من بعد ما اصابہم الکرہ، یہ بتا رہا ہے کہ اس موقع پر ہوا ہے، لیکن بہرحال دوسری طرف بھی جا سکتا ہے. تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ ہم دونوں کو شامل کر لیں، کہ جنہوں نے بھی اس موقع پر بھی اور بعد والے موقع پر بھی، جس نے بھی اللہ اور رسول، کیونکہ یہ بات حملہ ہو گیا ہے، لاشیں گر رہی ہیں اور آواز دی گئی، سپہ سالار نے آواز دی واپس آؤ، اور لوگ آ گئے، کھڑے ہو گئے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو خواہ وہ دوسرے موقع کی ہو یا پہلے موقع کی، دونوں مواقع ہیں. ایک میدان جنگ میں جب خالد بن ولید نے حملہ کیا، اس وقت جب سارے بھاگے ہیں، اس وقت جب آواز دی گئی تو کچھ لوگ واپس آئے ہیں، اور دوسرا واقعہ وہ ہے جب ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ اب میں دوبارہ حملہ کرتا ہوں پلٹ کے، اس موقع اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر جن لوگوں نے ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا ہے، جواب دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں حادثات کے بعد یعنی جنگ کے دوران میں اکٹھے ہونا، واپس آ جانا، یہ بہادری کی بات ہے، تقوی کی بات ہے۔ اور اسی طرح جب خالد بن ولید چلے گئے حملہ کر کے اور دوبارہ پتہ چلا کہ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، تو ایک کاری چوٹ کھانے کے بعد دوبارہ اکٹھے ہو کر چلے جانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان مومنین کا بھی اجر اللہ، اب وہ خوش ہیں اس بات پر جنت والے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کا اجر بھی ضائع نہیں کریں گے جو واپس پلٹے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس موقع پر نیکی سے کام کیا، پورے اچھے طریقے سے اور تقوی سے کام لیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ بیچ میں بشارت آ گئی ہے۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ جو کچھ جنگ میں ہوا اس کا انجام جو لوگ ابھی زندہ ہیں اور جنہوں نے نیکی اور تقوی سے کام کیا، ان کے لیے وہی خوشخبری ہے جو شہداء کا اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کر دیا ہے۔ تو گویا ایک پوری تصویر سی بن گئی ہے جس میں شہداء کے اجر عملی طور پر بیان ہو گیا کہ وہ کھا پی رہے ہیں، اور ان کے لیے وعدے کے طور پر بیان ہو گیا کہ وہ صحابہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ جن وہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے پاس عالم برزخ میں، جو ان کو زندگی ملی اس میں وہ صحابہ کے بارے میں اچھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہوں گے اور ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کا بھی جو زندہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو الذین استجابوا للہ، جنہوں نے اللہ کا جواب دیا، مگر رسول اور رسول کا، اس کے بعد کہ ان کو چوٹ لگ گئی ہوئی تھی۔ اب جو احسنو ہے یہ عربی زبان کے ایسے الفاظ میں سے جو بہت جامع معنی رکھتا ہے۔ احسنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی طریقے سے بھی اچھے طریقے سے کام کرنا، کوئی کام بھی اچھے طریقے سے کرنا۔ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ اب جنگ میں جب آدمی حصہ لیتا ہے تو کچھ اچھے طریقے سے لیتے ہیں، کچھ برے طریقے سے لیتے ہیں، تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جنگ میں اچھے طریقے سے شرکت کی، پکار کے موقع پر بھی، احد کے شروع میں بھی، حادثے کے بعد بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ابو سفیان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، اس موقع پر بھی جنہوں نے اچھے طریقے سے جواب دیا، اچھے طریقے سے دفاعی پوزیشن لی یا اچھے طریقے سے اقدامات کیے، کیونکہ وہ اللہ کے خاطر نکلے ہوئے تھے، اور تقوی سے کام لیا، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ دو شرطیں ساری کاموں میں موجود ہیں، سارے کاموں میں۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، آسنو و تقو کیا تو اجر عظیم، آپ نے روزہ رکھا ان دو شرطوں کے ساتھ اجر عظیم، آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کی ان دو شرطوں کے ساتھ اجر عظیم۔ کیونکہ احسان کرنا، کسی عمل کو پرفیکٹ طریقے سے ادا کرنا اور پورے تقوی کے ساتھ ایسا کرنا، یہی تو نیکی کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہے۔ تو میدان جنگ میں آپ اتریں، آپ حج کے لیے جائیں، آپ عمرے کے لیے جائیں، آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، یہ دو شرطیں پوری کریں تو اجر عظیم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ اب ظاہر ہے کہ احسن میں جس نے کام ذرا ہماری جیسی نماز پڑھی بس ٹکڑے ٹکڑے مار لیں، یا تقویٰ ہلکا پھلکا سا ہوا، تو ان کو اجر عظیم نہیں، لیکن اجر تو مل جائے گا جتنا جتنا ان کا تقویٰ ہوگا، جتنا جتنا ان کا اچھے طریقے سے عمل کیا ہوگا۔ تو عمل اچھے طریقے سے کرنا اور تقوی کے ساتھ کرنا، اس کو ہم نیت اور خضوع و خشوع سارے لفظوں سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احسنو اور واتقوا کا لفظ استعمال کیا۔ تو جس نے تقوی سے کام لیا اور احسان کیا، یعنی اچھے طریقے سے کام کیا، اس کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ صحابہ کی جو شہداء ہیں ان کے بیان حقیقت کے طور پر بیان ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں صرف اس طور سے نہیں لینا چاہیے کہ ایک باتوں میں سے ایک بات ہے بلکہ یہ وعدوں میں سے ایک وعدہ جو اللہ نے ایک شکل میں پورا کر دیا. یہ مقام ایسا دل نواز ہے کہ پتہ نہیں صحابہ کو کتنا اس پہ اطمینان ہوا ہوگا کہ جب ان کے ساتھیوں کے بارے میں ان کو بتایا گیا ہوگا کہ وہ جنت میں اجر پا رہے ہیں, وہاں اپنے اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں, خوش ہیں, خرم ہیں, اور ہمیں بھی یہ چیز حاصل ہونے والی ہے. بالکل ایسا ہی وہاں جہاں حضرت سورہ المومن میں حضرت موسیٰ کے جو تیسرے ساتھی تھے جو قبطی قوم میں سے تھے, ایمان لے آئے تھے لیکن ان کو فرعون نے مارنے کا حکم دیا, تو ان کا بھی بیان ایسا ہی ہے. وہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر دیکھیں گے کہ ان کو بھی جنت میں خوش ہیں, ان کو وہ چاہ رہے تھے کہ تم دیکھو, دنیا دیکھے کہ مجھے کیا کامیابی مل گئی ہے. تو اصل دنیا کی حقیقت یہی ہے, یہاں جو کچھ ہے وہ عارضی ہے, اس کے اوپر یہ دو کلہاڑیاں ہر وقت کھڑی ہیں, خوف کی اور پچھتاووں کی. تو یہ ہر وقت یہ حالت ہے ہماری. دنیا کا کوئی آدمی, امیر سے امیر آدمی بھی خوف اور حزن سے بچا ہوا نہیں ہے. وہ اور کوئی خوف نہ ہو, اس نے بہت سیکیورٹی اپنی بنا لی ہو, چوری کا نہ بھی ڈر ہو, تب بھی موت کے فرشتوں سے وہ بچنے کا امکان کم محسوس کرتا ہے, اور یہ خوف اس کے اوپر تو رہے گا ہی. تو یہ جو زندگی ہے یہ خوف اور حزن والی زندگی ہے, اور اس کے مقابل میں جو آخرت میں زندگی ملنے والی ہے وہ خوف اور حزن سے خالی ہے, اور وہ دائمی بھی ہے, اس میں یہ انقطاع نہیں ہے. تو جو کچھ رزق ملنا شروع ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو دعوت ہے وہ ہے ہی یہی, قرآن مجید کا اصل پیغام یہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہ کھیل ہے, یہ متاع الغرور ہے, یہ تو دھوکے کی جگہ ہے. یہاں جو کچھ ہے وہ عارضی ہے, وقتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جتنا چاہیں کما لیں, ارب پتی بینک بھرے ہوں گے, استعمال کتنا کرنا ہے, اتنا ہی جتنا ان کو چاہیے ہے. یعنی بہت بڑی بڑی تفریحات کر لیں, سب لطف اٹھا لیں, تب بھی اتنا ہی جتنا انہوں نے لطف اٹھا لیا, لیکن وہ ادھر آپ اس لطف سے نکلتے ہیں ادھر وہ ختم ہو جاتا. یعنی بڑی سے بڑی چیز آپ کو حاصل ہو جائے تو وہ عارضی ہے. اس کو آپ نے زندگی میں بچپن میں کھلونے ملتے تھے, کتنے خوش ہوتے تھے کہ کھلونا لینے جا رہے ہیں, جیسے ہی ہاتھ میں آتا تھا 5-10 منٹ کے بعد اس کی وقت ختم ہو جاتی تھی. تو اس پوری دنیا کی حقیقت یہی ہے, یہ متاع الغرور ہے, یہ کوئی لمبا چوڑا فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے, یہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے, اس کی خوشیاں دائمی خوشیاں نہیں ہیں. اس میں غم بھی ایسے ہیں, اس کے غم بھی دائمی غم نہیں ہیں, اس کی تکلیفیں بھی دائمی تکلیفیں نہیں ہیں. جو کچھ یہاں پہ ہے وہ وقتی ہے. ٹھیک, اس لیے اس کے لیے آخرت کو برباد کرنا یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں آخرت کے لیے جینا ہے, تو جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے تاکہ ہم وہاں پر کامیاب ہو جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جو توقع کر رہے ہو کہ کاش وہ احد میں نہ گئے ہوتے, ہماری بات مان لیتے, ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے اور تو قتل نہ ہوتے, اور آج ہمارے بیچ میں گپ شپ لگا رہے ہوتے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر بتا دیا کہ وہ دیکھو کتنی شاندار زندگی پائے ہوئے ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. تو فرمایا کہ کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ, وہ جو مومنین وہاں پہ ہیں وہ توقع لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا جواب دیا, اور جنہوں نے اس جواب میں اچھے طریقے سے جواب دیا اور اچھے طریقے سے کارکردگی دکھائی اور تقوی سے کام لیا, ان کا اجر عظیم ہوگا. اور فرمایا کہ ان کا بھی, وہ مومنین جن کو لوگوں نے آ کر کہا کہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں تمہارے لیے تو ڈرو ان سے, فزادہم ایمانا, تو اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا تھا. پتہ نہیں یہ کیا معیار ہے ہماری زندگیوں میں, ایسا کچھ اگر ہو تو ہم کیا کریں گے معلوم نہیں ہے, لیکن اگر کسی فوج کے حملے کا پتہ چلے اور بجائے ڈرنے کے ایمان میں اضافہ ہو، یہ ناقابل فہم بات ہے، یا کم از کم کہہ لیجیے کہ ناقابل یقین صورتحال ہے کہ ایک آدمی کو بتایا جائے کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے خدا کی خاطر، اور اس کا ایمان بڑھ جائے. یہ صحابہ کی شان ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیچ میں بھی ایسی سعید روحیں موجود ہوں، لیکن بہرحال اپنے اوپر جب میں قیاس کرتا ہوں تو یہ مشکل سی بات لگتی ہے کہ میرے اوپر اگر اس طرح کا کوئی وقت آئے تو میرے ایمان میں اضافہ ہو خوف کی بجائے. تو ظاہر ہے کہ یہ خاص طرح کی کوئی حالت ہے ان صحابہ کی. مجھے اس آیت کو پڑھ کے جب بھی پڑھتا ہوں تو حضرت موسیٰ کے ان ساتھیوں کا خیال آ جاتا ہے جو جادوگر تھے اور آپ کا مقابلہ کرنے آئے تھے، لیکن جب ان پر حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فرعون نے جب کہا کہ میں سلیپ کر دوں گا، ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا، کاٹ دو، ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے. یہ کیا، یہ کسی رسول کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے یا ایمان کی اتنی پختگی ہوتی ہے؟ یہ ہم جیسے لوگ شاید اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ان صحابہ کے اندر یہ وہ حضرت موسیٰ کے جادوگر ساتھی اور یہ لوگ صحابہ جو ہیں جو بدر میں احد میں شریک ہیں، یہ مجھے بالکل ایک معیار پہ لگ رہے ہیں کہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ موت کا خوف ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتا ہے. واقعات سیرت میں پڑھتے ہیں ہم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا تشدد ہوتے تھے، اور وہ بجائے اس کے بات سے پھر جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، وہ اور توحید کی آواز بلند کرتے تھے. تو یہ کچھ جذبہ ایسا ہے جو حقیقتوں کو جان لینے کے بعد ہی ہوتا ہے. تو رسول کی صحبت اور قرآن کا پیغام اس قدر جامع اور اس قدر واضح تھا کہ ان لوگوں کو ایسے جیسے ادراک اس کا ہو گیا جیسے حقیقت کو آدمی جان لیتا ہے. ہم چونکہ نسل در نسل مذہب میں آئے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ایمان کی وہ نہیں ہوتی، بلکہ میرے سامنے کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، کرسچن میں سے مسلمان ہوئے، تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ ہم سے زیادہ متقی ہیں، حالانکہ وہ ابھی بڑی عمر میں انہوں نے ہندوستان میں بھی ایک سکھ صاحب دوست تھے، وہ ایمان لیا، وہ ایمان اپنی کسی اور وجہ سے لائے جو بھی ہوگا، لیکن ان کی جو سوالات تھے وہ آن لائن میری کلاس میں اتوار کی صبح 6 بجے جو ہوتی ہے اس میں وہ سوالات کرتے تھے، اچھا نماز میں یہ میں کیسے بہتر کروں، اچھا یہ میں کیسے ٹھیک کروں، یہ میرے یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس طرح. ان کے سوالات بالکل مسلمانوں سے مختلف تھے، وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پرفیکشن کی طرف آگے تیزی سے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے کیا ہوتے ہیں جی چھٹی کس طرح مل جائے گی، یہ میرے لیے جائز ہوگا، میں یا ہم ایسے لوگ ہیں، ہم رخصتیں تلاش کرتے ہیں، اور وہ بہتر سے بہتر جانے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کہ بڑی عمر میں 30-35 سال کی عمر ہوگی ان کی، آواز سے لگتا ہے، میں نے دیکھا نہیں ان کو، آواز سے لگتا تھا کہ اسی عمر کے ہوں گے، لیکن وہ سوالات ہی اور تھے. میرا خیال 2-3 سال پہلے کی اگر وہ ریکارڈنگز پڑی ہوں گی ان کے ڈیٹا بیس میں تو اس میں ان کے سوالات دیکھیے آپ، تو وہ عجیب سوالات، جبکہ مسلمانوں میں سوال اچھا جی یہ جائز ہو جائے گا، اس سے جان چھوٹ جائے گی، یہ راستہ کو نکل آئے گا، اتنا یہ سود تو نہیں ہے نا میں لے سکتا ہوں نا جی، یہ سوالات ہوں گے. ان کے سوالات اور تھے، میں اور کس چیز سے بچ جاؤں، اور کیا مجھے بچنا ہے، اور مجھے کیا بہتر کرنا ہے، اور کیا صورتحال ٹھیک کرنی ہے. تو غالباً صحابہ کے ہاں بھی یہ چیز اپنے آخری درجے میں تھی کہ ان کے بیچ میں اللہ کا رسول موجود تھا، قرآن مجید نے ان کو دعوت دی تھی، تو وہ ان کے لیے حقیقت ایسی تھی اور ان کا جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ وہ ایمان کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھے. تو الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو لوگ آ کر، وہ لوگ بھی ان کو بھی وہی اجر ملے گا جن کا اوپر ذکر ہوا، کہ جن کو لوگ آ کر کہتے ہیں وہ دیکھو ابو سفیان وغیرہ اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے لیے حملہ کرنے آ رہے ہیں تو ان سے ڈرو، تو فزادہم ایمانا، تو یہ بات ان کا ایمان بڑھا دیتی تھی. یہ ایمان کی بہت پختہ حالت ہے، اور اس پختگی میں جو لطف ہے وہ بس جو اس میں سے گزرتا ہے وہی جانتا ہوگا۔ تو یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، کوشش ہمیں بھی یہی کرنی ہے کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہو کہ ہم رخصتیں نہ تلاش کریں، آسانیاں تلاش نہ کریں، بلکہ بہتر سے بہتر۔ تو اب یہ احسنو جو ہے پیچھے بیان ہوا ہے، اس کو اس کا ایک پہلو ہے جو سامنے آ گیا ہے کہ ان کے ایمان کی حالت ایسی ہے کہ دشمن کی خبر ملتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ان کی، اب ایمان بڑھتا ہے تو وہ جملہ کیا بولتے ہیں، وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین بھروسہ کرنے والی ذات ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تلواریں نہیں ہیں، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں، اللہ کافی ہے۔ وہ نعم الوکیل، اور وہ بہترین ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اسی طرح کا جملہ پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی جب دشمن کا ڈر آیا ہے اور یہ بشارت موجود ہے، اس بشارت میں آدمی کو یہ جنت قریب نظر آ رہی ہو تو کیا کرے گا، وہ یہی کچھ کرے گا۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ زندگی کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ یہاں پر بالکل واضح ہے۔ احد کی جو یہ جنگ اور اس کے بعد کا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ بہت بہت زیادہ بصیرت افروز ہے، مذہبی بصیرت جس کو کہتے ہیں، وہ یہاں پر پوری شان سے بیان ہوئی ہے، ہر ہر پہلو سے بیان ہوئی ہے کہ دنیا میں مشکلات کا کیا مطلب ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، یا اللہ تعالیٰ اس طرح کے کسی معاملے میں ڈالتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور مرنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، اس جملے کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلا تو کسی کام کا نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے شہادت ملنی ہے تب، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دشمن کو بھگانا ہے تب، دونوں صورتوں میں اللہ کافی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی عہد معاہدہ نہیں ہے اس معنی میں کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ ہوگا۔ ساری غلط فہمیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے منافقین کے یہاں جملے بیان ہوئے ہیں کہ ہم تو آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے، اللہ نے ساتھ نہیں دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ دینا ہوتا ہے اپنے قائدوں کے مطابق۔ ہم نے تو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق کھول دے، لیکن رزق نہیں کھولا، اس لیے میں رشوت لینے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ لازم نہیں ہے کہ پورا ہو، یہ لازم نہیں ہے کہ پورا ہو۔ تو اس لیے یہ دعا کر کے خدا کے دونوں فیصلوں کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ ٹھیک ہے مجھے اولاد دے دے، یا مجھے میرے گھر میں بچے خوش رہیں، یا جو کچھ بھی ہے رزق دے دے، جو بھی دعا کریں، اس کے بعد وہ پوری ہو جائے، یہ لازم نہیں ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ پوری ہو جائے۔ تو دونوں صورتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صاحب ایمان کا امتحان یہیں پہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتے، یا ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، یا سن رہے ہوتے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے ہوتے، یعنی اس کو جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کو دے نہیں رہے ہوتے، تو اس صورت میں صابر آدمی، مومن آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ تب بھی خدا پہ راضی رہے، وہ چور راستے نہ نکالے۔ شرک چور راستہ ہے، بزرگوں کے پاس جانا چور راستہ ہے، اللہ نے دینا تب بھی نہیں ہے، یا دینا ہے تو تب بھی دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے۔ تو اگر میں چور راستے سے جاؤں گا تب بھی مل جانا ہے، اگر میں خدا ہی سے مانگتا رہوں گا تب بھی مل جانا ہے، نہیں ملنا تو چور راستے استعمال کر کے بھی نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خدا کے جو قاعدے ہیں اس میں واضح رہنا چاہیے کہ جب ہم نے یہ جملہ بولا حسبنا اللہ، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم فتح حاصل کر کے واپس آئیں، دونوں نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہی چیز سیکھی ہے، احد میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ احد میں اللہ کا رسول موجود ہے، بہترین صحابہ موجود ہیں، لیکن ایک خطا کی وجہ سے سزا آ گئی. اب اللہ تعالیٰ سزا روکیں گے نہیں, بس اس کے قاعدے کے مطابق آنی چاہیے تو آ جائے گی. اس کے مقاصد اللہ نے بیان کر دیے ہیں تفصیلوں سے پچھلے دو تین بلکہ مرحلہ چھ ایک نشستوں میں ہم احدی کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے. تو حسبن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہمارے لیے کافی ہے, مرنے کے بعد بھی اس کے پاس جانا ہے, فتح حاصل ہوگی تب بھی اس کی فتح ہے, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے کافی ہے. ونعم الوکیل, وہ بہترین ہے, بہترین وکیل ہے. وکیل عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس پہ بھروسہ کیا جائے. عدالت میں جب ہم جاتے ہیں تو اس آدمی پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا کیس وہ لڑے گا, اس لیے وکیل کا لفظ استعمال ہوا. بعد میں اب وہ لائر کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا, لیکن وہ وکیل ہوتا تھا. نعم الوکیل وہ بھروسے کے لائق ہے, بہترین بھروسے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بھروسہ ہے وہ اس سے بہتر بھروسہ کیا ہو سکتا ہے, یہ عقیدے کی بات ہے. لیکن عملی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا صحیح ہوگا, یعنی اگر ہمیں ناکامی دے گا تب بھی, کامیابی دے گا تب بھی, وہی ہونا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ کروائیں گے. بھروسے کا مطلب یہاں یہ ہے, یعنی میں نے پوری احتیاط سے رات کو تالا لگا دیا گھر میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے, لیکن تالا توڑنے والا چور آ جائے گا تو چوری کر کے لے جائے گا, تو چوری ہونا ہی میرے لیے بہتر تھا, چور کے لیے نہیں, میرے لیے, جس کی چوری ہوئی ہے اس کے لیے بہتر تھا, بس اس نے ہونے دیا ہے. تو میرا بھروسہ خدا پر ہے تو اس حالت میں بھی بھروسہ ہے. اس بھروسے سے پھر وہ جملہ نکلتا ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انّا للہ و انّا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, اللہ ہی کی طرف جانا ہے, تو کوئی بات نہیں, ہمارا مال چلا گیا یا ہماری اولاد چلی گئی یا ہمارا کوئی ساتھی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو وقالو حسبن اللہ, تو یہ اب تمام دشمنوں کے مقابلے میں بندہ مومن کے لیے یہ سب سے بڑا سہارا ہے. اس حلاوت سے تو میں بھی کئی دفعہ گزرا ہوں کہ مشکلیں سامنے تھیں, خطرات تھے یا کچھ بھی تھا, تو اس میں میں نے جب یہ سوچا کہ اللہ کی مرضی ہے, بس اس کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ تو ہے نا, اللہ نے اگر کرنا ہے برا تو کرنا ہے. تو موت کو ہم کس طرح سے قبول کیے ہوئے ہیں کہ مرنا ہے سب نے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے, آنی آنی ہے. اسی طرح سے جو بھی مصائب دنیا میں آنے ہیں وہ اگر اللہ کی طرف سے آنے ہیں تو آنے ہیں, وہ یقیناً میرے لیے اس میں کچھ بہتری ہوگی, یقیناً میرے لیے کچھ بہتری ہوگی اگر میں ایمان والا ہوں. اگر میں شکوے شکایت میں چلا جاؤں اور بے ایمانی کی طرف چلا جاؤں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نقصان دہ چیز ہو جائے گی. تو اب دو گروپ یہاں زیر بحث آ گئے, تین گروپ, ایک وہ جو شہید ہو گئے ہیں, ایک وہ جو زندہ ہیں. ان زندہ میں پھر وہ لوگ ہیں جن کو پکارا گیا تو وہ پکار پہ واپس پلٹے اور انہوں نے اچھے طریقے سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور بھرپور طریقے سے ساتھ دیا اور تقوی سے کام لیا. کچھ وہ بھی ہوں گے جو نچلے درجے میں رہ گئے ہوں گے کہ پوری طرح سے کام نہیں کیا یا ڈیلے ڈالے واپس آئے یا ڈیلے ڈالے کچھ ساتھ دیا, وہ بھی ہوں گے. اور منافقین بھی رہے ہوں گے کہ جنہوں نے بالکل ہی آواز کا جواب نہیں دیا. اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں اب ان لوگوں میں سے چوتھی قسم, تیسری قسم وہ لوگوں کی ہے جن کو ابو سفیان کے دوبارہ حملے کی اطلاع پر بلایا گیا اور وہ اکٹھے ہو گئے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. فن قلبو بنعمت من اللہ, تو یہ لوگ جو ہیں جو ابو سفیان کے لیے, اب یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا اور اس میں سارے مخلصین کو جمع کیا گیا اور جو کمزور منافقین وغیرہ تھے ان کو ساتھ نہیں لے جایا گیا. تو آپ پیچھا کیا, حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے ابو سفیان پہ کہ ان کا مقابلہ کریں ہم. تو ہمراء الاسد کے مقام پہ جا کر پتہ چلا کہ ابو سفیان نے ارادہ بدل لیا اور وہ فرار ہو گیا. تو پھر مسلمان واپس آ گئے. اس واپسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, فن قلبو بنعمت من اللہ, تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک واپس آئے. وہ فضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ لم یم سسم سون, ایک کانٹا بھی ان کو نہیں چبھا, بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آئے. اب ان کا مقام بیان ہو رہا ہے, وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ, انہوں نے اپنے اس عمل سے کیا کیا, اللہ کی رضوان کے طالب بنے, اس کی جستجو کی, اس کے پیچھے بھاگے تھے. یہ تو اللہ کی رضوان کے پیچھے بھاگے تھے, اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگے تھے. تو اب ان کا بھی اجر, تو ایک وہ ہیں جنہوں نے بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا. اب یہ وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں گئے, جنگ کے لیے ہنی ابھی شکست ہوئی ہے, 60-70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور جمع ہو گئے اور چلے گئے. یہ دوسرا دن ہے غالباً, یعنی احد کے پہلے دن, جو جب جس دن جنگ ہوئی ہے اس سے اگلے دن یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ اب بھاگے ان کے پیچھے تاکہ ان کو دفاع کریں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لشکر کے پیچھے نہیں بھاگے تھے, کیونکہ اللہ کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا تھا, تو یہ رضوان اللہ, اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگے تھے, اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے. تو اب ان کے لیے واللہ ذو فضل عظیم, اللہ تعالیٰ بہت فضل عظیم والا ہے, یعنی اتنی بڑی بشارت ہے کہ یہ اللہ کی رضوان کی تلاش میں نکلے تھے, تو بس فضل ہی فضل ان کے لیے, خزانے ہی خزانے رحمتوں کے اور فضل کے. تو یہاں وقت ختم ہو چکا ہے, تو یہاں روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.